السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میزبان بہجت حاضری خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام اور انجینئر ہیں مشا ڈوبنسکی. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری ان نشریات کو سماعت فرمائیے. آئیے پروگرام میں ہم جو بات کر رہے ہیں ان موضوعات کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں. افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے، یہ پیش رفت کتنی اہم ہے امن بات چیت کے تناظر میں. پھر ہم بات کریں گے پاکستان میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافے اور ان کی روزمرہ زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں. پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بھی آج ہمارا ایک موضوع ہے. سابق وزیر اعظم کی علالت اور ای سی ایل سے ان کا نام خارج کرنے اور ان کے باہر جانے کے بارے میں جو مسئلہ اس وقت زیر غور ہے، اس کا اعلان جلد متوقع ہے، اگرچہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشروط طور پر انہیں جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کی دھرنے کی، جو کہ اسلام آباد میں اس وقت بھی جاری ہے. کیا ان کے سامنے آپشنز ہیں، کیا انتخابات ہیں اور اس کی سیاسی مضمرات کیا ہوں گے. اور آخر میں ہم بات کریں گے میانمار کے بارے میں، ایک رپورٹ ہے روہنگیاز کے بارے میں اور ایک بڑی دلچسپ پیش رفت میں جب گیمبیا نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں او آئی سی کی سپورٹ کے ساتھ ایک کیس فائل کیا ہے میانمار کے خلاف. تو ساری ان چیزوں کے بارے میں ہم تفصیل سے آپ سے بات کریں گے. تو آئیے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ وہ مغربی ملکوں سے تعلق رکھنے والے 2 مغوی پروفیسروں کے بدلے 3 طالبان قیدیوں کو مشروط طور پر رہا کر رہے ہیں. صدر غنی کہتے ہیں کہ دونوں پروفیسروں کے بدلے میں حقانی نیٹورک کے سربراہ کے بھائی انس حقانی کے ساتھ ساتھ حاجی مالک خان اور عبدالرشید حقانی کو بھی رہا کر دیا جائے گا. انہوں نے یہ کہا کہ طالبان کو رہا کرنے کا یہ فیصلہ ایک عوام کے مفاد میں کیا گیا ہے، مشکل فیصلہ تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان عہدیداروں کی رہائی افغان حکومت کی جانب سے امن مذاکرات کے لیے رضامندی کا بھی ایک اظہار ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارے شرکا ہیں یہاں واشنگٹن سے، ڈاکٹر زبیر اقبال، بڑا ممتاز نام ہمارے ان پروگراموں کا، ڈاکٹر حسین جاسا افغان تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، مصنف ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں امریکہ ہی سے احتشام نظامی، جو کہ ایک اور مصنف، کالم نگار اور تجزیہ کار ہیں. آپ تینوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلی بات میری ڈاکٹر یاسا سے. ڈاکٹر یاسا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس سے طالبان اور حکومت کے درمیان جو امن مذاکرات ہیں، جس کو بین الافغان مذاکرات کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس کو آگے بڑھانے میں کچھ پیش رفت ہوگی؟
دیکھیے، ابھی اس میں بہجت کہنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ یہ میرے خیال سے بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس طرح لیں کہ یہ کوئی ڈیل اشرف غنی اور طالبان کے درمیان ہو رہا ہے، بلکہ یہ ڈیل جو ہے اس سارے جو کوششوں کا سلسلہ ہے جو کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ایک اعتماد کی فضا ہے اس کو دوبارہ بات کرنے کی. تو وہ جو ہے میرے خیال سے اس کا بیشتر حصہ جو ہے اس زاویے سے اگر دیکھیں تو بہتر ہوگا. بہر صورت ایک اعتماد کی فضا کو بلڈ اپ کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوگا، اور بہر صورت آگے پیچھے تھوڑا سا جلدی یا دیر میں دوبارہ سے یہ پروسیس شروع ہونے والا ہے. تو اس پروسیس کے شروع ہونے سے پہلے یہ خیر سگالی کا ایک قدم تھا جو میرے خیال سے مفید ہے تینوں طرفوں کے لیے، افغانستان کے لیے، امریکہ کے لیے اور طالبان کے لیے بھی،
تینوں فریقوں کے لیے اچھا ہے. ادھر صدر اشرف غنی نے یہ بھی بتایا ہے کہ طالبان قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ جو ہے وہ بین الاقوامی برادری اور امریکہ سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے. افغانستان میں امریکی سفیر نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے. ڈاکٹر اقبال، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی مجوزہ ثالثی کے تحت، کیونکہ رپورٹوں کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بات چیت جو ممکن ہوئی ہے اب اس طرح سے، اور یہ فیصلہ جو ہوا ہے وہ امریکہ جو خصوصی نمائندے ہیں ظلم خلیل زاد، انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے میں کوشش کی، تو یہ تبادلہ جو ہے وہ طالبان کی ثوابدید اس میں شامل ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کر سکیں گے، امن مذاکرات کو آگے بڑھنے میں مدد مل سکے گی؟
دیکھیے، امید تو یہی ہونی چاہیے، لیکن جیسے کہ ایکسپیرینس ہے اس کے بیسس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قدم کے بعد ڈائریکٹ نیگوسیشن طالبان اور کابل کے درمیان دوبارہ شروع ہو جائیں گی. اور اس لیے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا, یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا, اس میں خلیلزاد اور خاص طور پر دوسرے امریکی نیگوسیشن کا کافی ہاتھ حاصل تھا. اگر ایسا ہے تو پھر سوچا یہی ہے کہ کیا اس آپ اس کی کریڈٹ گورنمنٹ کو دیتے ہیں
جی,
امریکہ کو دیتے ہیں. اگر یہ کریڈٹ امریکہ کو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو نیگوسیشن ہو رہی تھی ان کے لیے کسی حد تک اب آسانی پیدا ہو جانی چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ طالبان جو ہیں وہ اشرف غنی کے ساتھ اب نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ کہ وہ کبھی اشرف غنی کے گورنمنٹ کو لیگل گورنمنٹ سمجھتے ہیں, دوسری بات یہ کہ الیکشن ہوئے ہیں اور الیکشن کے بعد ابھی نئی گورنمنٹ بننی ہے, کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. تو طالبان تبھی اپنے جسے کہتے ہیں تمام ایگز کو ایک باسکٹ پہ نہیں ڈالے.
اچھا نظامی صاحب, اطلاعات کے مطابق امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیل زاد نے اگر طالبان سے بات کیا, جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ پھر اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے, امریکہ کو یا طالبان کو, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات چیت جو طالبان کے درمیان بھی اور ظلم خلیل زاد کے درمیان, خیر بات چیت تو کبھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی, لیکن جو باضابطہ بات امریکہ اور طالبان کے درمیان ہو رہی تھی اس کو معطل ضرور کیا گیا, اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو معطل مذاکرات تھے ان کی بھی بحالی یا دوبارہ سے شروع ہونے کا کچھ نتیجہ سامنے نظر آنے لگا ہے, کچھ صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟
بہجت بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا, اور میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اس یہ جو نئی صورتحال ابھی ہے جس کے تحت یہ جو تبادلہ ہو رہا ہے قیدیوں کا اور اس سلسلے میں پیش رفت ہوئی ہے, اس کو اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ جب پاکستان جب امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ تقریباً طے پا چکا تھا, مگر اس کو ڈونلڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو ڈیڈ قرار دے دیا اور اس کو وہیں پہ روک دیا, جبکہ خفیہ ملاقات بھی طالبان کے رہنماؤں سے ان کی کیمپ ڈیوڈ میں ہونے والی تھی, لیکن انہوں نے اس کو بالکل روک دیا اور اس کو ڈیڈ کہہ دیا. وہ اس کے وجوہات میں ہمیں جانا پڑے گا کہ اس کے وجوہات, ظاہری وجہ تو یہ تھی کہ چونکہ ان کی دہشت گردی تھی اور انہوں نے کوئی ایسی کاروائی بھی کی تھی, فوری طور پر بات چیت بھی ہو رہی تھی اور انہوں نے پھر امریکہ اور افغان حکومت کے خلاف ایک کاروائی بھی کر دی تھی, لیکن حقیقت میں یہ بات تھی کہ چونکہ اشرف غنی بھی اس معاہدے سے خوش نہیں تھے, اس لیے کہ اس میں افغان حکومت کا کوئی کردار نہیں تھا. لیکن اب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پیش رفت ہو رہی ہے, اس میں ظلم خلیلزاد پاکستان بھی گئے تھے اور پاکستان میں انہوں نے وہاں کے حکمران سے ملاقات کے ساتھ ساتھ طالبان کے نمائندے سے بھی بات چیت کی تھی, گو کہ امریکہ اس کی تصدیق امریکہ نے نہیں کی مگر کہیں سے تردید بھی نہیں آئی
جی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات چیت جو بیک ڈور چینل سے ہو رہی تھی ڈپلومیسی, وہ کامیاب ہو سکتی ہے, اور یقیناً یہ جو پچھلا جو معاہدہ ہونے والا تھا اور وہ منسوخ ہو گیا, اس کا پریشر یقیناً طالبان پہ پڑا ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چین بھی کوشش کر رہا ہے طالبان سے, اس کے پچھلے مہینے وہاں ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے
جی.
اور چین بھی اس میں آ رہا ہے, اس لیے کہ اس کا ایک بارڈر افغانستان سے ملتا ہے اور سینکیانگ میں وہاں پہ اس کو بھی انسرجنسی کا سامنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ڈپلومیسی چاروں طرف سے چل رہی ہے. پاکستان آپ کو پتا ہے کہ جب عمران خان آئے تھے امریکہ اور
جی بالکل نظام صاحب جی جی بالکل,
انہوں نے بھی ان سے کہا تھا کہ وہ جو قیدی ہیں جو امریکن اور آسٹریلین ہیں, وہ ان کے رہائی کے لیے
کوشش کی
جائے اٹھائیں
جی.
تو یقیناً پاکستان اور چائنا, امریکہ خود اور افغان حکومت اس بات کی کوشش کر رہی تھی کہ اس سلسلے میں پیش رفت ہو, اور یقیناً طالبان پر بھی اس کا اثر ہے اور طالبان آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھنا بھی چاہتے ہیں, انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے معاہدے کی منسوخی کے اعلان
کے بعد. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر یاسا سے. ڈاکٹر یاسا, افغانستان میں اس وقت تازہ ترین سیاسی صورتحال کیا ہے؟ ڈاکٹر زبیر نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ طالبان چونکہ ایک طرف تو یہ تھا کہ افغان غنی حکومت کو وہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے, اور اس کے بعد جب انتخابات ہوئے تو انتخابی نتائج بھی ابھی مکمل طور پر سامنے نہیں آئے, جس میں صدر اشرف غنی غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ دونوں اپنی فتح کا اعلان بھی کرتے ہیں. تو اس ساری غیر یقینی صورتحال کے اندر کیا طالبان مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ جو اس وقت افغانستان کی صورتحال ہے؟
دیکھیے, اس میں آپ نے درست فرمایا. اس صورتحال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تبادلہ ہے. اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ اشرف غنی صاحب کی طرف سے یا امریکن کی طرف سے کوئی خاص جیسر دکھایا گیا, ٹھیک ہے, یہ خیر سگالی کا جذبہ دونوں طرف سے. انہوں نے ایک دو, ان کے پاس جو دو مغوی افراد تھے پاکستان امریکن یونیورسٹی کے, ان کو چھوڑیں گے, یہ یہاں سے چھوڑیں گے, خیر سگالی. لیکن اس کا ایگزیکٹلی اگر یہ کہیں کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ایک اس کی موڈیلٹی مکمل طور پر چینج ہو جائے گی اور طالبان کے دل میں اشرف غنی صاحب کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی, یہ ذرا قبل از وقت ہے. کیونکہ ابھی جو افغانستان کا جو بڑا سا یونیک الیکشن ہوتا ہے ہمارا افغانستان میں, ہمیشہ ایک سال لگتے ہیں ووٹ کاؤنٹ کرنے میں, تو وہ ابھی جو ہے وہ پروسیس اور بھی پیچیدہ ہو گیا ہے. وہاں پہ اشرف غنی صاحب ایک غیر یقینی سی صورتحال سے گزر رہے ہیں وہاں پہ, اسی وجہ سے بڑا سا عجیب سا ایک شرمندگی سا احساس ہوتا ہے آدمی کو کہ 3 ملین ووٹ پہلے جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹرن آؤٹ ہے, پھر ابھی 50% ووٹ آلموسٹ جو ہے وہ انویلیڈیٹ ہو گئے ہیں. بڑی شرمساری کی بات ہے. اور اس ایک بڑے گروپ نے کہا ہے, دوسرے گروپ نے جو کہ اشرف غنی کے مد مقابل میں, انہوں نے کہا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں اس سارے صورتحال کا, اس سارے ووٹ کاؤنٹ پروسیس کا. ہر دن ایک نیا مینیول ہوتا ہے, ہر دن ایک نیا آپ جو ہے ایک نیا طریقہ کار واضح کرتے ہیں. اس کے لیے اشرف غنی صاحب کی کیفیت جو ہے بہت زیادہ غیر یقینی ہے, اور طالبان سرٹنلی وہ اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے اور وہ اٹھا رہے ہیں اس بات کا فائدہ. اور دوسری طرف جو کابل ہے, چونکہ وہاں پہ جو لوگ سسٹم کے اندر تھے اور جو مختلف ایڈریسز سے طالبان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ملاقات کر رہے تھے, یہ کہنا چاہیے ملاقات کر رہے تھے, اب ان کے درمیان ایک ایسی فضا پیدا ہونی جا رہی ہے جو کہ وہ آلموسٹ غیر قابل حل ہے. تو سرٹنلی طالبان اس کا فائدہ اٹھائیں گے, اور رات و رات جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ اشرف غنی صاحب کے لیے کوئی سافٹ کارنر ان کے دل میں پیدا ہونا بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ وہ اب ان کے حساب سے ان کا موقف اصولی ہے اور وہ اس موقف سے بڑی اتنی سادگی سے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں.
اچھا, جلدی سے کوئک کامنٹ اس کے اور لیتے چلتے ہیں ڈاکٹر زبیر سے. ایک میرا سوال ہے کہ ابھی افغانستان کے عہدیداروں کے مطابق پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اور خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سربراہ نے پیر کے روز کابل کا دورہ کیا اور افغان حکام سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اس ملاقات میں اسلام آباد اور کابل کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. ڈاکٹر اقبال, پاک افغان تعلقات اس وقت کشیدگی اور انتشار کا شکار ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کو معمول پر لانے کی اس وقت کیا صورت ہوگی, کیونکہ اس وقت صورتحال ایک ایسا وقت ہے جبکہ امریکہ بھی افغانستان میں امن عمل کے لیے کوشاں ہے اور وہ پاکستان کی امن کوششوں کو بھی مسترد نہیں کرتا, تو اس صورت میں کیا پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا اور کیا واقعی افغان حکومت ان کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار ہوگی بہتر انداز میں؟
جی دیکھیے, جیسے کہ پہلے عرض ہو چکا ہے, بس یقیناً طور پر فرمایا ہے کہ دیکھیے, جہاں تک اس وقت افغانستان کی حکومت کا معاملہ ہے, وہ ایک ڈس آرگنائز قسم کی اینٹیٹی ہے, وہ اس قابل نہیں کہ وہ کلیئر کٹ فیصلے کر سکے کیونکہ اس کو پولیٹیکل سپورٹ حاصل نہیں ہے. تو ایسی کنڈیشن میں پاکستان کو انتظار کرنا پڑے گا کہ ایک نئی گورنمنٹ آئے یا پہلے اپنی پوزیشن کو اسٹیبلائز کرے اور اس کے بعد وہ ریلیشنز کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. تو میرے خیال میں جہاں تک پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن شپ کا تعلق ہے, وہ ایسے ہی رہے گی, اس کی انسرٹینٹیز ویسے ہی قائم رہے گی جب تک کہ وہاں پر ایک اسٹیبلائز
نہیں ہو جاتی. اچھا, آخری سوال اس سیگمنٹ کا میرا یہ ہے کہ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستانی حکام کی افغان عہدیداروں سے ملاقات سے دونوں ملکوں کے تحفظات کو دیکھنے سمجھنے اور انہیں دور کرنے میں مدد ملے گی. نظامی صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ دونوں ملک تو ایک دوسرے کے تحفظات سے بخوبی آگاہ ہیں, برسہ برس سے ایک دوسرے کے ساتھ انہیں تحفظات پر بات ہوتی آئی ہے, ان کو آگے پیچھے ایک دفعہ کوئی چیز طے کی جاتی ہے, پھر اس طے نہیں ہوتی, پھر کشیدگی آتی ہے, پھر سفارتکاری کی سطح پر پرابلم پیدا ہوتے ہیں. تو اگر ایسی صورت ہے تحفظات جب جانتے ہیں تو پھر کشیدگی اور تناؤ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس میں اعتماد کی کمی کی بات ہے؟ اعتماد سازی کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
بہجت اصل میں بات آپ کی درست ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ جو کشیدگی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی بڑھ جاتی ہے, یہ سلسلہ جاری ہے اور لگتا ہے کہ یہ بھی جاری رہے گی. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ دونوں ممالک کی حکومتیں اس وقت مستحکم نظر نہیں آتی ہیں اپنے اپنے علاقوں میں, اس لیے کہ پاکستان کے اندر بھی سیاسی افراتفری ہے اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ کنسنٹریشن کے ساتھ نہ افغانستان کے ایشو پہ بات کر پا رہی ہے, کام کر پا رہی ہے, اور نہ کشمیر کے ایشو پہ. ٹھیک اسی طرح سے جیسے کہ ابھی آپ کے پینلسٹ نے بھی کہا کہ افغانستان کی حکومت بھی اس وقت بہت کمزور نظر آ رہی ہے الیکشن, خاص کر کے اس موجودہ جو پچھلے الیکشن ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں. تو دونوں اس وقت کنسنٹریشن کے ساتھ
جی
اپنے جو بائی لیٹرل جو ایشوز ہیں اس کو بھی حل نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ملاقاتوں سے کم بادل چھٹ سکتے ہیں اور بات آگے بڑھ سکتی ہے, خاص کر کے جب کہ افغانستان, طالبان, امریکہ اور پاکستان کے مابین جو الجھاؤ ہے اس کے حل کے لیے کوششیں جاری ہیں. تو یقیناً ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور یہی سمجھنا چاہیے کہ آئندہ وقت میں شاید یہ جو بادل ہیں یہ چھٹ سکیں گے.
بہت بہت شکریہ. ہماری پہلی سیگمنٹ اب یہاں پر ختم ہوتی ہے. اب جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ دوسری بات ہم کریں گے پاکستان میں اقتصادی صورتحال کے حوالے سے, خاص طور پر جو روزمرہ اشیاء کی ضروریات کی چیزیں ہیں ان میں زیادتی آ رہی ہے اور لوگوں کا ایک رد عمل بھی دیکھنے میں آ رہا ہے, اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال کا تعلق نہ صرف بین الاقوامی امور کے ساتھ ہے بلکہ ان کا جو بنیادی ان کی ایکسپرٹیز اور مہارت ہے وہ معیشت کے حساب سے بھی ہے, اکانومی کے ساتھ بھی ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ ان کا ایک طویل قیام رہا ہے ان کا ساتھ کا. تو پاکستان میں جو ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر مہر ایوب بھی پاکستان سے جو اس کے بارے میں بات کریں گے, چیف اکانومسٹ ہیں وہ پاکستان اکنامک کاؤنسل کے, تو ان کے ساتھ بھی ہم بات کرتے ہیں. بات اس طرح سے شروع ہوگی کہ پاکستان میں معاشی جو اعداد و شمار میں بہتری کے باوجود اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور ماہ اکتوبر کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 11% تک پہنچ گئی ہے. ماہرین کہتے ہیں اس بارے میں کہ روپے کی قدر میں تیزی سے کمی ہوئی ہے ڈالر کے مقابلے میں خاص طور پر, اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے نے صارفین کی قوت خرید کو بھی متاثر کیا ہے. تو اس وقت ہم پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر ایوب مہر سے. ڈاکٹر صاحب, آپ اقتصادی صورتحال کے تمام عوامل کا جائزہ لیتے ہیں, آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. اشیاء ضرورت کی چیزوں میں اضافہ ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کے فہم اور تجزیے سے بالکل باہر ہے, کیونکہ اس کو تو روزمرہ زندگی چلانی ہے, وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا, کسی کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کر سکتا. آپ کے خیال میں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈاکٹر ایوب مہر؟ سن رہے ہیں مجھے ڈاکٹر مہر؟ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ وہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر اقبال, آپ اس بات کا جواب دیجیے گا کہ کس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر صورتحال کو.
دیکھیے, یہ صورتحال کو آپ کو اپنے اس پاس کے پس منظر میں دیکھنا ضروری ہوگا.
جی,
آپ کو معلوم ہے کہ کنڈیشنز اتنی خراب ہو گئی تھی کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور پروگرام لینا پڑا, جس کی بیسس یہ تھی کہ پاکستان اپنے ملک کے اندر اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑی حد تک کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ کو کم کرنے کی کوشش کرے گا, جو بہت بڑھتی چلی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے ہر قسم کے امبیلنسز پیدا ہو رہے تھے. تو اب جب ایکشن لیے گئے جس میں کہ آپ ایکسچینج ریٹ کی بات کرتی ہیں اور دوسرے گورنمنٹ کے ایکشن جس میں کہ بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئی اور دوسرے کئی ایسی قسم کے اسٹیپس لیے گئے اور اسی طرح انرجی کی قیمت بھی بڑھی, تو دیکھیے یہ کام کرنے بہت ضروری تھے. ہمیشہ اس قسم کی جو پالیسی لی جاتی ہیں تو ان کے اسی قسم کے اثرات ہو گئے ہیں. کچھ ملکوں میں یہ اثرات آہستہ ہوتے ہیں, لیکن پاکستان میں یہ ہمیشہ بہت جلدی سے بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. اس کی وجہ صرف اکنامک ہی نہیں ہوتی, اس کی وجہ پولیٹیکل بھی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم کہ اس وقت جو بڑی اہم قسم کی اشیاء ہیں جو کہ لوگوں کو بڑی سخت ضرورت رہتی ہے, جس میں کھانے پینے کی چیزیں شامل ہیں, ان کی قیمت بڑھنے کی جو وجوہات نظر نہیں آتی وہ سامنے ہیں. دیکھیں اس میں اتنی امپورٹ شامل نہیں ہے, اس لیے امپورٹ کاسٹ میں شامل نہیں ہوتی. یقیناً انرجی کاسٹ میں جاتی ہیں, تھوڑی حد تک ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی بڑھتی ہے, لیکن یاد رہے کہ جو اس قسم کی چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں یا مینوفیکچرنگ سیکٹر میں, وہ بڑے آرگنائزڈ قسم کے گروپس ہیں. وہ بڑی حد تک اپنی مونوپولی پاور کو استعمال کرتے ہیں اور قیمتیں زیادہ بڑھتی ہیں بنسبت اس کے کہ وہ بڑھیں. تو اس لیے مشکل یہ آ جاتی ہے. دیکھیے میں تو سر یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو پالیسیز لی گئی تھی پاکستان میں, ان کی وجہ سے پاکستان میں افراط زر کو کم کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ سے جو سپلائی ہوتی ہے منی سپلائی, اس کو کنسٹرین کرنے کی ضرورت تھی, جو کہ کی گئی. اس کی وجہ سے پھر قیمتیں بڑھنی نہیں چاہیے, لیکن وہ بڑھی. وہ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ ایک ری ایلوکیشن ہوئی, اور دوسری بات سب سے بڑی یہ ہوئی کہ جو لوگ ان چیزوں کو مینوفیکچر کرتے ہیں ان کی اپنی مونوپولی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ قیمتیں بڑھا سکتے تھے اور پھر وہ ان قیمتوں کو بڑھا کے آگے رکھ سکتے تھے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ امپورٹس کی کاسٹ بڑھ گئی, کیونکہ ان چیزوں میں امپورٹس کی کاسٹ شامل بہت کم ہوتی ہے. اسی طرح ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہے, اور فار ایگزامپل ایگریکلچر میں جو آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں جو پروڈکشن ہوتی ہے اس میں امپورٹ کاسٹ بہت کم شامل ہوتی ہیں. صرف یہی ہے کہ تھوڑی بہت فرٹیلائزر استعمال ہو جاتا ہے, ورنہ اس میں امپورٹ کاسٹ اتنی شامل نہیں ہوتی. تو یہ جب میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً یہ تو انیویٹیبل تھا کہ جب آپ اس قسم کا پالیسی چلاتے ہیں تو قیمتیں بڑھتی ہیں, کیونکہ اسی طریقے سے آپ کنزمپشن کو کم کر سکتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ یہ جو قیمتیں بڑھتی ہیں خاص طور پہ اسینشیل کموڈیٹیز کی, اس کی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو آرگنائز گروپس ہیں وہ مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں.
اچھا جی, ڈاکٹر ایوب مہر ہمارے ساتھ ہیں, اب ان سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم پاکستان میں بات کر رہے ہیں کہ شاید ضرورت کی روزمرہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان میں کافی اضافہ ہوا ہے, حالانکہ کہتے ہیں کہ معیشت میں مختلف آثار ہیں جو کہ انڈیکیٹرز ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے کہ معاشی صورتحال کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ قیمتوں کو اس نے مقرر کیا ہے, دوسری طرف جب عام آدمی بازار میں جاتا ہے تو وہ قیمتیں اس کو مختلف انداز میں ملتی ہیں. اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے, کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کی طرف سے جو قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں, جو اقدام اٹھائے جا رہے ہیں, وہ عام آدمی کو بھی نظر آئیں اور عام آدمی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے؟ کہاں پر پرابلم ہو رہا ہے, مسئلہ ہو رہا ہے؟
انفارچونیٹلی جو پالیسیز نظر آ رہی ہیں وہ پرائز کا جو تعلق ہے وہ اکنامک پالیسی سے ہے. اکنامک پالیسی کا یہاں ٹوٹل ابسینٹ نظر آ رہا ہے, اور ایڈمنسٹریٹو میئر کے ذریعے پرائز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. ابھی بھی وہ ڈپٹی کمشنر کے ذریعے یا پروونشل گورنمنٹ کے ذریعے مارکیٹس کو کنٹرول کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں.
جی
اس مرتبہ اگر آپ دیکھیں جو پرائز میں چینج آیا ہے, جو ریٹ آف انفلیشن جو گورنمنٹ کے بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو ریلیز کیے ہیں اسٹیٹسٹکس, یعنی جو پلاننگ کمیشن کے انڈر یہ ادارہ آتا ہے, اس پہ اگر میں ریلائی کرتے ہوئے اگر اس پہ بھی میں کمنٹس کرنا چاہوں, اس پہ اگرچہ بہت سارے لوگوں کو ہے کہ اس کی میتھولوجی میں آبجیکشن ہے, لیکن میں اس کو اگر فار دی ٹائم بینگ اس کی میتھولوجی کو اگر ہم ایکسیپٹ کریں کہ یہ کریکٹ ہے, تو بھی اس پہ بہت امپورٹنٹ اور تشویشناک صورتحال جو ہے, تشویشناک سوالات اس پہ ریز ہو سکتے ہیں. پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں اس مرتبہ جو آفیشیل اسٹیٹسٹکس آئے ہیں اس میں اوور آل جو سی پی آئی یعنی کنزیومر پرائز انڈیکس کی بیس پر جو انفلیشن ریٹ کیلکولیٹ کیا ہے اینڈ آف اکتوبر, وہ 11% کے اراؤنڈ ہے.
11%
6.5% تھا, 6.5% سے 11% پہ آ جانا, اس وقت آ جانا جب مارکیٹ میں ریسیشن ہے, یعنی مارکیٹ میں ایک نو بائر کی ایگزسٹنس ہے. دکاندار شاپ کیپر یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں تو بائر اویلیبل نہیں ہے, لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے, انکم نہیں ہے لوگوں کی, انمپلائمنٹ ہو گئی ہے. ایسی صورتحال میں انفلیشن نہیں ہوتا, ڈیفلیشن ہوا کرتا ہے, پرائزز کم ہوتی ہیں جب لوگوں کی بائنگ پاور ہی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں 6.5 سے بڑھ کر 11% انفلیشن ہو جانا وہ ایک تشویشناک بات ہے. اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے اب ایک انڈیکیشن دی تھی جو گورنمنٹ نے بھی دی تھی کہ اس کی وجہ روپی کی ویلیو کی جو بہت بڑی ڈیویلیوشن ہوئی تھی پاکستان میں, وہ اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے انفلیشن انکریز ہوا ہے. اگر بالفرض محال اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو ایک اور ڈرافٹک چینج نظر آ رہی ہے کہ جو सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की बेस पर इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया गया है, यानी एसपीआई की बेस पर जो इंडेक्स कैलकुलेट होता है उसमें वो 10 कमोडिटीज ली जाती हैं जो आम आदमी इस्तेमाल करता है
जी।
जो कंज्यूमर प्राइस की बेस पर इन्फ्लेशन निकाला जाता है वो 400 कमोडिटीज हैं जो मिडिल क्लास की हैं। खास बात यह है कि जो एसपीआई की बेसिस पर यानी 10 इसेंशियल कमोडिटी की बेस पर जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया गया है गवर्नमेंट ने खुद, वो 15% है, 15% है
जी।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बेस पर 11% है। इसका मतलब है जो नेसेसरी चीजें हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनमें प्राइस में इजाफे की सतह कहीं ज्यादा रही है दूसरी चीजों की निस्बत। वो सेंसिटिव चीजें, वो कम बेसिक एसेंशियल चीजें जो मुल्क में ही प्रोड्यूस होती हैं, जो इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ती, जिन पर इनडायरेक्ट टैक्स भी एग्जेम्प्ट होता है, उन पर जीएसटी भी नहीं होता, उनकी प्राइस ज्यादा तेजी से बढ़ी है।
अच्छा,
जिसमें आम सब्जी गोश्त वगैरह है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो इजाफा हुआ है वो पिछले साल से तो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन सेंसिटिव प्राइस की नस्बत उसमें इजाफा कम हुआ है। सेंसिटिव प्राइस एसेंशियल कमोडिटीज जो गरीब आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं, वो उनकी प्राइस ज्यादा तेजी से बढ़ी है। तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट तश्वीशनाक बात यह है कि अगर इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ब्रेकअप लिया जाए कि रूरल में क्या रहा है और अर्बन में क्या रहा है, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद पहली मरतबा ये हुआ है कि रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन की का रेट अर्बन एरिया से ज्यादा हो गया है। नॉर्मली अर्बन एरियाज में इन्फ्लेशन ज्यादा महंगाई होती है।
अच्छा,
गवर्नमेंट के अपने स्टैटिस्टिक्स में रूरल में ज्यादा महंगाई हुई है।
अच्छा, अब एक और सवाल मुझे आपसे करना है डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले एक क्विक कमेंट हम निज़ामी साहब से ले लें, उनको जाना भी होगा। निज़ामी साहब, ये बताइएगा, पहले भी आपने सियासी सूरत हाल के बारे में बात की, जब इस तरह की अशय ज़रूरत की चीज़ों में जो रोज़मर्रा हम इजाफा देखते हैं ख़ास तौर पर, और एक आम आदमी की ज़िंदगी उससे मुतासर होती है, उससे क्या सियासी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा करने वो पेचीदा नहीं हो जाती? उससे कितने असरात किस तरह से पड़ेंगे, हुकूमत किस तरह से इस सूरत हाल से भी दबाव में आएगी?
बजट, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और यकीनन इसका असर पड़ रहा है पाकिस्तान की सियासत पे भी, पाकिस्तान की हुकूमत पे भी। और आप देखिए कि जैसा कि ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि परचेजिंग पावर जब कम हो जाती है तो फिर उनकी कुव्वत खरीद भी कम हो जाती है, तो उस लिहाज से इजाफा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों का रुझान फिर ऐसी सूरत में कि जब परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो बुनियादी जो अशिया होती हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, उसकी तरफ उनके उनका रुझान बढ़ता है और उनकी उसकी ज़रूरत उनको ज़्यादा होती है। और हमने ये देखा है कि 51 बेसिक जो नेसेसिटीज हैं उसमें से 43 की कीमत में 289% इजाफा हो चुका है अभी इस वक्त। और अभी अभी मेरे एक दोस्त हैं जो कि यहाँ अमेरिका में फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं और स्पेशलिस्ट भी हैं, वो अभी पाकिस्तान से कल ही होकर आए हैं और उनका कहना ये है कि इस महंगाई का असर पाकिस्तान की सियासत पे इस तरह से भी होने वाला है कि उन्हें खदशा है कि लोग परेशान होकर के घरों से निकल आएंगे और वो एक मुसीबत हो जाएगी पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को उनका उनको संभालना। और यकीनन इसका असर आप देख भी रहे हैं कि जिन बात पहले एक दो साल में जो नई हुकूमत होती है वो इन चीजों की तरफ तवज्जो देती है, महंगाई कम करना, रोजगार का मुहैया करना, और फिर इंटरनेशनली जो पाकिस्तान को मुश्किलात दरपेश हैं, अफगानिस्तान, कश्मीर और अमेरिका के साथ ताल्लुकात, चीन के साथ ताल्लुकात रिवाइव करना, ये सारी चीज़ों पे इनको तवज्जो देने की ज़रूरत थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है कि आपको खबरों में किसी सियासी लीडर की अलालत की खबर ज़्यादा आती है, किसी सियासी लीडर के धरनों की खबर ज्यादा आती है, महंगाई के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है,
एक
इस सिलसिले में हुकूमत को इकदामात करने की वो मौका नहीं मिल रहा उनको इसका, तो यकीनन इसका बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है, खास करके ये जो होशरुबा महंगाई है
मुल्क की सियासी सूरत हाल पर,
पाकिस्तान की सियासत पर बिल्कुल पड़ेगा।
अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया निज़ाम साहब, आपने हमें इतना ही वक्त आज के लिए दिया था, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। डॉक्टर मेहर से मेरा सवाल ये है जो कि سیگمنٹ کا ہمارا آخری سوال بھی ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں, ہماری اگلی دو سیگمنٹس میں وہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. ڈاکٹر مہر, یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے مرکزی بینک کے گورنر رضا باکر کا کہنا یہ ہے کہ ملک میں ادارہ جاتی اصلاحات کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور شرح تبادلہ میں استحکام دیکھا جا رہا ہے اور معیشت مشکل حالات میں سکڑنے کی بجائے کچھ آہستہ آہستہ ترقی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی سرمایہ کاری کی طرف بھی بڑھانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ سب جب کوششیں ہو رہی ہیں, جو صورتحال اتنی پیچیدہ بھی ہے, اتنی مشکل بھی ہے, اس میں اس پیش رفت کو آپ کس انداز میں دیکھے تھے؟ اس آپ کا تجزیہ کیا کہے گا؟ اس صورتحال کے بہتر ہونے سے کوئی صورت بہتر ہوگی مجموعی طور پر عام آدمی کے لیے ملک میں؟
دیکھیں, ادارہ جاتی اصطلاحات کے جو انہوں نے مینشن کیا ہے یہ تو ان پٹ ہے
جی.
اس کی آؤٹ پٹ, لوگ جو ہے نا پبلک کو آؤٹ پٹ چاہیے ہوتا ہے, کتنی مہنگائی کم ہوئی ہے.
جی وہی میرا سوال تھا, وہی میرا سوال تھا کہ کیا
تو آؤٹ پٹ, تو آؤٹ پٹ تو انہوں نے کوئی آؤٹ پٹ کے ٹرم میں نہیں بتائی. اگر آؤٹ پٹ کے ٹرم میں کوئی چیز انہوں نے انڈیکیٹ کی ہے وہ بھی کوانٹیفیکیشن کے بغیر, وہ فائنانس منسٹر صاحب بھی کل کر چکے ہیں, آج گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی وہی چیز ریپیٹ کی ہے ود آؤٹ کوانٹیفیکیشن. وہ یہ تھی کہ جو ٹارگیٹڈ گروتھ ریٹ ہے اس سے زیادہ ہو جائے گا, معیشت سکڑے گی نہیں, کچھ پھیل جائے گی, جو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے شاید اس سے زیادہ اچیومنٹ ہو جائے گی جی ڈی پی ریٹ کے گروتھ ریٹ کے ٹرم میں انہوں نے بات کی ہے. اس میں دیکھیں وہ تو میں سمجھتا ہوں ویسے ہی ایک مزے کا خیز بات بن جاتی ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں جو جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ اس سال رکھا گیا ہے, جو ٹارگیٹ ڈیسائڈ کیا گیا ہے, وہ گزشتہ 10 سالوں کا سب سے لوئسٹ ٹارگیٹ گروتھ ریٹ ہے
جی.
اگر گزشتہ 10 سالوں میں لوئسٹ آپ نے رکھا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی اس لوئسٹ سے تو زیادہ آ گئی ہے جو ہم نے رکھا تھا, اس سے کمپیئر نہ کریں, آپ پچھلے 2-3 سال میں کیا گروتھ ریٹ رہی ہے اس سے کمپیئر کریں, اس سے زیادہ ہونی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ ہوگی, ان کے اپنے رکھے ہوئے ٹارگیٹ سے یقیناً ان کا ٹارگیٹ اتنا کم ہے کہ وہ اس پر تو ٹرکل ڈاؤن تو بہت دور کی بات ہے, اس پر اس جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے اوپر تو اکانومی کا سمجھنا بھی مشکل ہوگا.
اچھا بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر. ایک کوئک کامنٹ اس پہ کرتے چلیے کہ یہ ساری صورتحال جو دیکھ رہے ہیں جس میں بہت ساری منفی باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, کیا کوئی تھوڑی سی امید کی کرن ہے کہ کوئی ایسی صورت کی جا سکے جس سے عام روزمرہ زندگی, عام لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش ہو سکے؟ کیا اقدام چاہیے؟ بالکل کوئک کامنٹ کرتے چلیے.
یقیناً بالکل درست ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں اس قسم کے میجرز لیے جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے ریسیشن پیدا ہوتا ہے, ان ایمپلائمنٹ بڑھتی ہے, کنزمپشن کم ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, وہ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر اکانومی بھی ریکور نہیں کر سکتی. جہاں تک کہ کتنی جلدی ریکوری شروع ہوگی یہ کہنا بہت مشکل ہے, لیکن گورنمنٹ کو پہلے اس مقام تک پہنچنا ضروری ہے کہ جہاں پر سٹیبلائزیشن پیدا ہو جائے, ایکسٹرنل پوزیشن امپروو کر جائے اور بجٹری پوزیشن امپروو ہو جائے, اس کے بعد پھر آپ ریلیکسیشن شروع کرتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی بھی جو آئی ایم ایف کمیشن تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہونے ہیں ان کو دوبارہ بڑھایا جائے اور ان کو ایکٹیولی آگے بڑھایا جائے جو پہلے نہیں کہتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ جب سٹیبلائزیشن پیدا ہو جائے گی
جی.
اس کے بعد ایکسپینشنری پالیسیز کی ضرورت ہوگی اور وہ ضرور کر جائیں گی, لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ شارٹ ٹرم میں یہ کانسیکوینسز نارمل ہوتے ہیں.
اچھا بہت شکریہ یہاں پر ڈاکٹر مہر صاحب کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ لوگوں سے پھر میری بات ہوگی. ڈاکٹر زبیر ہمارے ساتھ ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹس کی طرف چلیں گے. پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے بارے میں بات کریں گے اور خاص طور پر سابق وزیر اعظم کے لالت کے بارے میں جو صورتحال پیدا ہوئی اور ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بارے میں بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ مولانا کے جو دھرنا ہے اسلام آباد کے اندر اس کا سیاسی صورتحال پر کیا اثر پڑ رہا ہے یا کیا اس کے سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اور اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو میانمار اور گیمبیا کے بارے میں ایک نئی بات جو سامنے آئی ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے اپنے تجزیہ کاروں سے بات کریں گے. تو اب ہمارے ساتھ ہوں گے جب ہم وقفے کے بعد واپس آئیں گے ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں, ڈاکٹر عاصم یوسف زئی اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان عابد پاکستان سے ہوں گے. تو ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں، بہجت جلانی آپ کی میزبان حاضر خدمت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی۔ اس وقت خبریں بہت زور و شور سے جو ہمارے سننے والے ہمیں سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر میں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی منظوری جو مشروط انداز میں دے دی گئی ہے، اور انہوں نے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان نے یہ کہا ہے کہ حکومت نے نواز شریف کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ان کو علاج کے بعد وطن واپس آنے کے لیے ضمانت بھی دینا ہوگی۔ اس تناظر میں ہم اپنے تجزیہ کاروں سے پوچھتے ہیں، کیا اسے سیاسی فیصلہ قرار دیا جائے گا یا انصاف کی بنیاد پر اور انسانی بنیادوں پر دیا جانے والا فیصلہ، کون سا پہلو زیادہ نمایاں ہوگا؟ جی ڈاکٹر عاصم۔
بہشت، اگر آپ یہ سوال دوبارہ کر لیں کیونکہ میں ابھی میری لائن آئی ہے۔
اچھا، میں بات کر رہی تھی کہ سابق وزیر اعظم کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی مشروط طور پر ذمہ دار وہ منظوری دے دی گئی ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے، باقاعدہ اعلان جلدی ہو جائے گا اگر اب تک نہیں ہو گیا، کیونکہ اس وقت ہم اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں۔ تو آپ اسے کیا سیاسی فیصلہ آپ سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو انسانی بنیادوں پر فیصلہ ہو گیا ہے، اس تناظر میں کہ ان کے اوپر مقدمات بھی ہیں، ان کے اوپر کچھ اور الزامات بھی ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟
یہ تو ایک ڈیفینیٹلی ایک سیاسی فیصلہ ہے، کیونکہ اگر یہ انسانی بنیادوں پر ہوتا تو یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ میرے اطلاعات کے مطابق نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے وہ بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، اور اگر اس کو فوراً یہ اس کی مطلب کوئی ڈائگنوسس نہ کی گئی تو یہ ہے کہ پھر یہ سچویشن جو ہے بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ تو اگر یہ فیصلہ ابھی ہوا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ایکٹرز اس وقت انوالوڈ ہیں۔ اس وقت جو ہے اس کی کرپشن مطلب اس میں تو کوئی ابھی تک کوئی یہ چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہو چکی ہے، نہ ہی اس کی کسی خاندان پہ کوئی مطلب ایسی کوئی بات ثابت ہو چکی ہے۔ تو اس وقت جو فیصلہ آیا ہے یہ ابھی جس وقت جو پروسیس اس وقت جاری ہے کابینہ کی طرف سے، تو یہ ایک خوشائند بات ہے، اور اس سے یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا جو ہے مفاہمت کی فضا
سامنے آئے گی۔ اچھا، یہ سلمان صاحب سے پوچھتے ہیں اسی بات میں۔ سلمان صاحب، یہ بتائیے گا، پاکستان کے موجودہ حالات میں بڑے سوال کیے جاتے ہیں، ای سی ایل سے نام کیسے نکلے گا، پھر یہ ہے کہ یہ سارے رولز اور ریگولیشنز جو ہیں پرانی حکومت نے ہی بنائے ہوئے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں بات کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ، اور پھر ایک ادارہ دوسرے ادارے کو اور دوسرا ادارہ پہلے ادارے کو کہتا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نام نکال دے، جیسے نیب نے بھی کہا کہ مرکزی حکومت اس کے بارے میں فیصلہ کرے، ایسا کیوں ہے؟ کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی ایک چیز واضح طور پر سامنے آتی؟
بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، پاکستان کا اگر آپ سیاسی مسئلہ سمجھے تو یہاں سیاست جو ہے وہ قانون سے زیادہ بالادست ہے۔ اس وقت نواز شریف صاحب کا معاملہ کافی حساسیت کا شکار ہے، اور کوئی بھی فریق جس میں عدالت بھی ہے، نیب بھی ہے اور حکومت بھی ہے، کوئی براہ راست نواز شریف صاحب کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مستقبل کے تناظر میں آپ نے دیکھا کہ عدالتوں نے بھی سارا بوجھ وفاقی حکومت پہ ڈالا، وفاقی حکومت
یہی میرا سوال تھا، نیب کو ڈال دیا،
جی اور کیس نیب کو ڈال دیا، اور نیب نے جو ہے حکومت پہ ڈالا، اور آج حکومت نے دوبارہ جو ہے ان کو مشروط اجازت دے کے، کنڈیشنل اجازت دے کر پھر دوبارہ معاملہ ایک قسم کا کورٹ کے اوپر پھینک دیا ہے، کیونکہ پی ایم ایل این تو اس اجازت جو مشروط اجازت دی گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ قبول نہیں کرے گی، اور ابھی خبر بھی آئی ہے کہ مسلم لیگ نون دوبارہ عدالت سے رجوع کرے گی۔ اب یہ فیصلہ کیونکہ عدالت کرے گی تو عمران خان صاحب اپنے ووٹروں کو، اپنے کانسٹیٹیوئنسی کو اور اپنی عوام کو یہ مطمئن کر سکتے ہیں کہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ عدالتی فیصلے کی بنیاد کے اوپر ان کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر عمران خان صاحب خود یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کا معاملہ بھی، جب وہ گئے تھے یہاں سے تو وہ واپس نہیں آئے، اسی طرح سے اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ ہے، وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ گئے تو شاید واپس نہ آئے، اگرچہ وہ پہلے واپس آئے تھے لیکن اس دفعہ کی حالت ذرا ڈفرینٹ ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت اس کی براہ راست ذمہ داری نہیں لے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا پچھلے چار پانچ دن سے حکومت پہ بہت تنقید ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید نواز شریف فیملی کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب جو این آر او نہ دینے کی باتیں کرتے تھے, ڈیل نہ کرنے کی باتیں کرتے تھے, وہ سارے معاملے میں بے بس نظر آئے ہیں. تو یہ جو رکاوٹ پیدا ہوئی ہے بنیادی طور پر اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ جو ڈیل کی باتیں تھیں وہ بظاہر نہیں ہیں اور ان کو یقینی طور پر کچھ ضمانتیں دینی ہوں گی. اچھا ضمانتیں اس لیے بھی لی جا رہی ہیں کہ ایک طرف تو وہ پیسوں کی بات کی جا رہی ہے لیکن ایک پولیٹیکل ضمانت بھی چاہیے کہ نواز شریف صاحب جا کے وہاں پر یا ان کی بیٹی اگر بعد میں مریم جاتی ہیں یا کوئی ان کے اور خاندان کے لوگ جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کر سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکیں گے. دوسری بات یہ کہ عدالت نے ابھی ان کی آٹھ ماہ کی آٹھ ہفتوں کی ضمانت دی ہوئی ہے. اب ہاں جی آٹھ ہفتوں کی ضمانت ہے, اب اگر اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو اس کا کون ملبہ اٹھائے گا؟ وہ تو حکومت سے براہ راست آئے گا. اور یہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ کسی صورت میں ان کو ملک سے باہر نہیں جانے دیں گے تو پھر براہ راست الزام عمران خان پر آئے گا کہ ان کی وجہ سے وہ لوگ گئے ہیں. تو اس لیے پولیٹیکلی جو ہے نا وفاقی حکومت ریلیکٹنٹ ہے. آج بھی کیبنٹ میں ڈویژن نظر آئی ہے, کیبنٹ کے اندر جو ہے کچھ لوگ عمران خان کو کوئی مشورہ دے رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیا جائے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر, اور کچھ لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ ان کو نہ جانے دیا جائے. تو اس لیے یہ ڈاؤٹ ہے. اب اس کا ذیلی کمیٹی کا اجلاس آج 9:30 ہوگا,
پھر اس کے بعد پتا چلے
سامنے آ سکے گا
کہ کیا بات ہوئی ہے. ڈاکٹر زبیر, بڑا دلچسپ یہ صورتحال ہے, مشکل صورتحال ہے. پاکستان کے سیاسی حالات, اقتصادی حالات اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب اس طرح کے فیصلے کی بات ہوتی ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کرپشن کے الزامات لگائے گئے لیڈروں کے اوپر وہ ان کی نوعیت سیاسی طرح کی تھی. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اس ضمن میں جب ان سے عدالتوں میں سوالات کیے گئے اور وہ جواب نہیں مناسب طور پر دے سکے, اور جب مناسب جواب نہیں مل سکا تو اس سے ان کا کیس کافی کمزور ہو گیا اور کرپشن کے الزامات خاص طور پر سامنے آئے. تو جب اس طرح کی ساری صورتحال ہوتی ہے تو اس میں ایسے فیصلے کرنا, اور جبکہ جس میں لگتا ہے کہ بالکل قوم اور سیاسی پارٹیاں بڑھ جاتی ہیں, تو اس میں کیا صورت ہونی چاہیے؟ بین کس طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے؟
یہ بہت مشکل سوال ہے, اس کا جواب اب معلوم نہیں کس کے پاس ہوگا, لیکن میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں اگر اس ایشو کو آپ پازیٹیولی دیکھیں تو ایسے وقت پر ایک قسم کا کنسنسس پیدا ہو سکتا ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان, جس کی بیسس پر کچھ پرنسپلز ایسے پیدا ہو سکتے ہیں, پروٹوکال ایسے بن سکتے ہیں کہ اس قسم کے ایشوز کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ یاد رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نواز شریف کے ساتھ وہ باقی اور دوسری اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان پارٹیز کو چاہیے کہ وہ ایک قسم کی ریشنل قسم کی کنسنسس پیدا کریں, اس کی وجہ سے سولوشن پیدا ہو سکیں, رادر دین کہ ان کو اور کمپلیکیٹ کر لیا جائے. بیسیکلی جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن بیسیکلی متحدہ نہیں ہے, اور چونکہ متحدہ نہیں ہے کوئی کسی قسم کے فیصلے پیدا نہیں ہو رہے. اب ضروری یہ ہے کہ ایسی کنڈیشن میں ایک سینسیبل قسم کی لیڈرشپ دکھانی ضروری ہے, چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو یا گورنمنٹ کی طرف سے ہو, اس میں ایک کنسنسس پیدا ہو جائے کہ بیسک کنڈیشنز کیا ہوں گی جن کی بیسس پہ اس قسم کے فیصلے کیے جائیں گے, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کی ولنریبلٹیز کیسی ہیں, کس حد تک ہیں, اور کیا ان کے پاس سولوشنز حاصل کرنے کے لیے طریقے قائم ہیں
موجود ہیں. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور سیاسی صورتحال جو وہاں پاکستان میں نظر آتی ہے. ڈاکٹر آصف, مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ اور اب جو اسلام آباد میں ان کا دھرنا ہے وہ طول پکڑتا جا رہا ہے. دوسری سیاسی پارٹیاں جو ہیں جنہوں نے سامنے آزادی مارچ شروع کی اس کے ساتھ شروع میں سامنے آئیں, لیکن اب ان کا کوئی عمل دخل اس میں نظر نہیں آتا, اور تازہ ترین بیانات بھی ان کے یہی ہیں کہ وہ دھرنے کے ذریعے کسی طرح سے آگے چیزیں لے جانے کے قائل نہیں ہیں, کنوینس نہیں ہیں اس بارے میں. اب مولانا کے سامنے کیا آپشن ہے؟
دیکھیں جناب, جو فضل الرحمان ہیں وہ تو ایک مطلب پاکستانی سیاست کے بہت منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں, اور وہ یہ جو دھرنا کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی انہوں نے شروع کیا ہے اس کی بیسک جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سائڈ لائن پہ ہو گئے تھے. ان کی جو پولیٹیکل جو کلاؤڈ تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی اور وہ بالکل ایرریلیونٹ ہو گئے تھے. تو اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے وہ جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں, اور خاص کر پی ٹی آئی نے اس کے ووٹ بینک کو جو ہے بالکل مطلب اس کو سک کیا تھا اور سارے جتنے بھی ووٹس تھے جماعت اسلامی کے اور جے یو آئی کے وہ سارے پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں کہ وہ پھر سے مطلب ایکٹیو ہو جائیں اور اس کو ایک ایسا رول دیا جائے جو کہ مطلب عرصہ دراز سے اس کا ایک رول رہا ہے گورنمنٹ میں, وہ ہمیشہ سے رہے ہیں. تو مطلب اس کی اتنی سیٹیں نہیں تھیں جتنا اس کو مطلب حصہ گورنمنٹ میں ملتا رہا تھا. تو اس کی بیسک ریزن تو وہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں.
اور
دوسرا یہ ہے کہ وہ مطلب اس حکومت کو وہ بیک فٹ پر لانا چاہتے ہیں اور اس میں بھی وہ ابھی کافی حد تک جو ہے وہ اس میں کامیابی اس کو ملی ہے. اور اس کو اس کی مطلب دو تین دن پہلے تو لگ اس طرح رہا تھا کہ اس کی یہ جو دھرنا ہے وہ ختم ہونے والا ہے, لیکن اب اس طرح سے لگ رہا ہے کہ یہ شاید مطلب مزید
اور طویل پر پکڑ جائے گا,
طوالت بھی حاصل کر لے.
اچھا تجزیہ کار کہتے ہیں, سلمان صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے, تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جے یو آئی کے احتجاج کے شرکا جو ہیں اس میں ایک خاص طبقہ شامل ہے, مختلف اس میں طبقے شامل نہیں ہیں, ایک خاص مذہبی انداز فکر رکھنے والے لوگ شامل ہیں اور اس کے وہ اپنی جب موجودگی کو برقرار رکھنے کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ اسی طرح کی اپنی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک ہی طرح کی سوچ ہے اور اس میں بہت سارے مختلف جو ایک کسی بھی معاشرے کے اندر جو ایک متنوع صورتحال ہے طبقوں کی لوگوں کی سوچ کی وہ نظر نہیں آتی. تو سیاسی طور پر تقسیم کے علاوہ اور کیا صورتحال سامنے آئے گی؟ حکومت کتنے دباؤ میں ہے؟ آپ وہاں پر موجود ہیں, کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی عوامی تحریک نہیں ہے حکومت کے خلاف, کیونکہ اس میں عوام تو ہے ہی نہیں بنیادی طور پر, نہ بلکہ دو جڑی سیاسی جماعتیں جو دائیں اور بائیں کھڑی ہوئی تھی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ورکر بھی ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آئے. یہ بنیادی طور پہ جے یو آئی کا ایک احتجاج ہے اور اس سے جو بنیادی خرابی پیدا ہوئی ہے وہ خرابی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ ہم دنیا میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان اب اعتدال پسندی کی طرف جا رہا ہے. اب یہاں جو جس قسم کے نعرے لگ رہے ہیں اور جس قسم کی تقریریں ہو رہی ہیں اور اس میں بات بنیادی کی جا رہی ہے ایک مذہبی کارڈ کا, مطلب آپ وہاں کسی کے شرکا سے پوچھ لیں کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہودی ہیں, قادیانی ہیں, یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور ان کی ایمانیت کو, ان کے دین کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی ان پہ الزام لگائے جاتے ہیں. اچھا یہ جو مذہبی کارڈ ہے, مولانا فضل الرحمان تو بنیادی طور پہ آئے تھے انتخابی دھاندلی کی بنیاد پہ, اب وہ انتخابی دھاندلی کا نعرہ تو بہت پیچھے رہ گیا, اب انہوں نے ایک مذہبی کارڈ استعمال کر کے مذہب کے مدرسوں کے طالب علموں کو وہاں پر لائے ہیں, اس سے پاکستان کا کوئی اچھا امیج بلڈ نہیں ہو سکا. اور اگر یہ عوامی تحریک ہوتی تو آپ کو اس کے اندر طلبا نظر آتے, طالبات نظر آتی, نوجوان نظر آتے, اس میں آپ کو کسان نظر آتے, مزدور نظر آتے, تاجر نظر آتے, وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے, نہ سیاسی جماعتیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ بالکل ٹھیک انالیسز ابھی آصف صاحب نے کیا ہے کہ وہ بنیادی طور سے اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں, کیونکہ 2013 کے انتخابات اور 2018 کے انتخابات میں ان کی پولیٹیکل وہ سوئنگ ہوئے ہیں. اچھا اب ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے وہ ریوائو کر سکیں گے, لیکن میں کم از کم اس سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ جلسوں کی بنیاد کے اوپر اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی لوگ ریوائو ہوتے ہیں تو یہ اس کا ہمیں ماضی کا ریکارڈ آپ دیکھیے, اسلامک فرنٹ میں قاضی حسین احمد نے اس سے بہت بڑے بڑے جلسے کیے تھے. ابھی 2013-2018 کے انتخابات میں متحدہ مجلس عمل یا جے یو آئی جماعت اسلامی کے جلسے بہت بڑے بڑے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کو ووٹ نہیں ملے.
متوجہ ہے کہ ووٹ میں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا. اچھا کہ ووٹوں میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے یہ سارے جلسے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں, اس کے لیے صورتحال کچھ اور ہے.
سیاست انتخابی پولیٹکس میں سوئنگ ہو رہی ہے.
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال سے پھر بالکل ایک آخری اس میں بڑا جلدی سے بات لیتے ہیں. ابھی سلمان عابد صاحب جو بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا امیج غلط ہو رہا ہے, فروری میں ایف اے ٹی ایف کا پھر سامنا ہے جو کہ گرے لسٹ میں پاکستان ہے آلریڈی, تو اس ساری دھرنے سے اور اس ساری صورتحال کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو اپنے اس امیج کو زائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو کتنا جھٹکا لگے گا؟
یقیناً جھٹکا تو لگے گا, لیکن یاد رہے کہ ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ فائنینشیل جو ہوتے ہیں ریگولیشن اور ان کی امپلیمنٹیشن کے متعلق فیصلے کرتا ہے, تو ایسی کنڈیشن میں یہ جلسے ہوتے رہیں, لیکن اگر پاکستان اپنے فائنینشیل ریگولیشنز کو مضبوط کرتا ہے اور ان کو فیٹف رولز کے مطابق بنا دیتا ہے اور اس کے بعد ان کی امپلیمنٹیشن شروع کر دیتا ہے تو پھر کوئی برا اثر نہیں ہونا چاہیے, یہ ٹیمپرری سا اثر ہوگا, لیکن پاکستان میں گورنمنٹ کو اپنے آپ کو ایک سٹیڈفاسٹ لیول پہ رکھنا ضروری ہوگا.
اچھا اب ہمارا آخری سیگمنٹ ہے سلمان عابد صاحب کا، بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، ان سے ہماری بات پھر ہوگی۔ سلمان صاحب آپ کا بے حد شکریہ، ڈاکٹر عاصم یوسف سعید اور ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ مغربی افریقہ کا ایک بڑا چھوٹا سا ملک ہے گیمبیا، اس نے پیر کے روز میانمار کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کرتے ہوئے الزام لگایا کہ میانمار روہنگیا مسلمان برادری کی نسل کشی کر رہا ہے، جس کے باعث لاکھوں روہنگیا افراد فرار ہو کر دیگر ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ میانمار اور گیمبیا اس وقت ایک دوسرے کے خلاف کوئی حالت جنگ میں نہیں ہے، اس لیے دونوں ممالک کے درمیان یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ تو ڈاکٹر یوسف صحیح بتائیے گا، غیر معمولی بات تو یقیناً ہے کہ اس صورتحال پر عالمی برادری کا رد عمل تو اس انداز میں سامنے نہیں آیا جیسا کہ آنا چاہیے تھا، کشمیر کا معاملہ ایسا ہے، فلسطین بھی ایسے ہی موضوعات میں شامل ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آواز اٹھانے سے ان معاملات پر بین الاقوامی برادری غور کر سکتی ہے؟
جی ہاں، ڈیفینیٹلی غور کر سکتی ہے، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کینیڈا نے بھی ایکچولی اس ایکشن کو ویلکم کیا ہے، گیمبیا کے اس ایکشن کو کینیڈا نے ویلکم کیا ہے۔ تو کینیڈا ظاہر ہے ایک پاورفل کنٹری، تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی مطلب اس وقت یو این کے جو امپورٹنٹ ممالک ہیں وہ جو ہیں وہ اس ایکشن کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے کہ جس سے شاید کوئی بہتری جو ہے وہ نظر آئے، کیونکہ یہ جو روہنگیا کا معاملہ ہے یہ بہت عرصے سے اسی طرح سے آ رہا ہے اور کوئی بھی ملک اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک بہت گمبھیر سچویشن ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسٹیٹ لیس ہو گئے ہیں، اور دنیا میں مطلب کافی اسٹیٹ لیس لوگ ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اسٹیٹ لیس لوگوں کی کہ جن کی ابھی تک کسی نے بات نہیں سنی ہے، جس پہ اتنے مظالم اٹھائے گئے ہیں، اور اتنے ممالک جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں۔ اس میں بنگلہ دیش کا رول ہے، اس میں انڈیا کا بھی ظاہر ہے کچھ رول ہے، اور یہ جو ہے یہ معاملہ تو 1947 سے اس طرح سے چلا آ رہا ہے، کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کا جو قدم ہے وہ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ویلکم کرے گی۔
اچھا ڈاکٹر اقبال سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر اقبال، گیمبیا نے او آئی سی یعنی اسلامی ملکوں کے تعاون کی جو تنظیم ہے اس کے 57 رکنی تنظیم کے مکمل حمایت اس کو حاصل ہے، اور انٹرنیشنل کورٹ میں یہ مقدمہ درج کرایا گیا ہے، اس کے اثرات آپ کے خیال میں کیا ہوں گے، اور یہ مقدمہ روہنگیاز کے مسائل کو اجاگر کرنے میں کتنا مفید ثابت ہوگا؟ جیسا کہ ڈاکٹر عاصم نے بھی بات کی، ہم اپنے ان پروگراموں میں روہنگیاز کے مسائل کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں، خاص طور پر جس طرح سے وہ پناہ گزین ہیں، خاص طور پر سے جس طرح سے ان کے پاس کوئی ملک ہی نہیں ہے، ان کا یہ میانمار کا کہنا ہے کہ ان کے پاس شہریت ہی کسی ملک کی نہیں ہے، تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کس حد تک سامنے آئے گا، اور ان کے مسئلے کو کس حد تک مدد کیا ملے گی کسی طرح حل کرنے میں؟
جی دیکھیں، آپ کو یاد رہے کہ یہ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتی، وہ فیصلے کر سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ فیصلے امپلیمنٹ کرنے کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کو کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں یقینا یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ گیمبیا کی طرف سے یہ کیس کیا جائے، اس کا بیسک مقصد یہی تھا کہ ایک چھوٹا سا ملک افریقہ میں جس کے کوئی اقتصادی یا دوسرے تعلقات میانمار کے ساتھ نہیں ہیں، وہ بھی اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس قسم کے فیصلے کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس اپیل کرتا ہے کہ پرابلم کو سالو کیا جائے۔ یہ ایک بڑی عام سی بات ہے، یقیناً او آئی سی کے ممبرز کی سپورٹ حاصل ہے، یقیناً کئی اور دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن یاد رہے کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو فیصلے ہوتے ہیں وہ وکلتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ لوگوں دوسرے ممالک کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، جو یونائیٹڈ نیشن کے تھرو کی جاتی ہے۔ چونکہ یونائیٹڈ نیشن اتنی مضبوط نہیں جتنی کی ایکسپیکٹ ہوتی تھی، اس کی انفورسمنٹ کیپیبلٹی کم ہے، تو اس لیے یہ چیلنج سامنے آئے گا کہ اگر فیصلہ پازیٹیو بھی ہو جاتا ہے تو کس حد تک اس کی امپلیمنٹیشن افیکٹو ہوگی۔ تو میرا تو سوچنے کا مطلب یہ لگتا ہے کہ یہ ضروری تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، اس کو دنیا میں اجاگر کرنا ضروری تھا، لیکن یاد رہے کہ یہ اس کے اثرات لمیٹڈ ہوں گے، کیونکہ آن دا گراؤنڈ ایکشن لینے کے لیے کوئی فورس اس قابل نہیں کہ یہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم یوسف سعید۔ آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم نے بات کی کچھ ان موضوعات پر، افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ، یہ پیش رفت کتنی اہم تھی، ہمارے تجزیہ کاروں نے جائزہ لیا۔ پھر ہم نے بات کی شیخ خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے اور ان کی روزمرہ زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں۔ پھر پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر بھی ہم نے بات کی، سابق وزیر اعظم کے نام کو ای سی ایل سے نکالنے کے فیصلے کی بات ہوئی، اور مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے بارے میں بھی ہم نے بات کی۔ اور آخر میں آپ سن رہے تھے کہ گیمبیا نے مقدمہ دائر کیا ہے میانمار کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں کہ روہنگیاز کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں سوچ بچار کی جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی کو اپنے پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر مشا ڈوبنسکی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے۔ اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
لندن میں دھوپ پھیلی ہوئی ہے اور صبح کا وقت ہے۔ عزیز عیسیٰ ایلکن نے اپنی چھوٹی سی بیٹی کا ہاتھ تھام رکھا ہے اور اس سے یہ گفتگو کر رہا ہے کہ ایک چڑیا کی مانند ہونا کیا ہے۔ بظاہر تو یہ اپنی بیٹی سے کسی باپ کی عام سی گفتگو معلوم ہوتی ہے، لیکن جلد ہی یہ بات چیت اس منظرنامے میں بدل جاتی ہے کہ ہزاروں یغور جو آزادانہ طور پر اپنے روزمرہ کے معمولات انجام نہیں دے سکتے وہ کیا محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر یہ سوچ کر کہ سنکیانگ میں اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جلاوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں۔ اس چھوٹی سی فلم میں، جسے این ان آنسرڈ ٹیلیفون کال کا نام دیا گیا ہے، فلم ساز اپنی بیٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، ان چڑیوں پر نگاہ ڈالو، وہ درختوں کے اوپر نیچے ہر طرف آزادانہ پرواز کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی سرحدیں نہیں ہیں۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں فوری طور پر ایک چڑیا بن جاؤں تو میں اڑ کر سیدھا اپنے وطن پہنچ جاؤں گا۔ فلم کا اگلا منظر فلم بینوں کو ان پرانی گہری یادوں کی جانب لے جاتا ہے جو بیرون ملک مقیم یغور باشندوں میں سے بیشتر کے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے، جبکہ وہ اپنے ان پیاروں کا اتا پتا جاننے کی تمنا رکھتے ہیں جو چین کے سنکیانگ صوبے میں مبینہ طور پر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ ایلکن کی ملاقات ایک فرانسیسی خاتون سے ہوتی ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کو اسکول لے کر جا رہی ہے اور ساتھ ہی اپنی ماں کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر مسرت آمیز لہجے میں فون پر محو گفتگو ہے۔ ایلکن اس سے کہتا ہے کہ تم کتنی خوش قسمت ہو کہ ویڈیو کال کے ذریعے اپنی والدہ سے باتیں کر سکتی ہو، مجھے تم پر رشک آ رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں عزیز نے کہا کہ اکتوبر 2017 میں اس کے والد چل بسے، اور اب یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی 76 سالہ والدہ بھی حیات ہیں یا نہیں، اس لیے کہ 2018 کے شروع دن سے وہ اب ہماری ٹیلی فون کالز کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا تھا کہ میرے والد کی صحت بگڑ رہی ہے تو میں نے لندن میں چینی سفارت خانے میں ویزے کی درخواست دی، لیکن درخواست رد کر دی گئی۔ آگے چل کر اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے انہوں نے وائس آف امریکہ کو مزید بتایا کہ میری والدہ سے آخری مرتبہ جنوری 2018 میں بات ہوئی تھی، جب انہوں نے بتایا کہ چینی پولیس نے مبینہ طور پر انہیں یہ احکامات دیے ہیں کہ بین الاقوامی ٹیلی فون کالوں کا جواب نہ دوں، نہیں تو انہیں اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اس واقعے نے عزیز کو بہت اداس اور بد دل کر دیا۔ اس نے بتایا کہ ہفتے بھر انتظار کے بعد میں نے اپنی ماں کو پھر فون کیا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے کہا کہ اسی واقعے کے پس منظر میں فلم کو نام دیا گیا این ان آنسرڈ ٹیلی فون کال۔ عزیز ایلکن سن 2001 میں ایک سیاسی پناہ گزین کے طور پر برطانیہ منتقل ہو گئے اور اب برطانوی شہری ہیں۔ ان کی بیوی کے علاوہ ان کے دو بچے ہیں اور وہ لندن میں مقیم ہیں۔ وہ یونیورسٹی آف لندن میں ایک محقق کے ساتھ ساتھ یغور نسلی اقلیت کے مسائل کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے بھی نہایت سرگرم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یغور اقلیت پر بنائی گئی یہ فلم، جو واشنگٹن میں گزشتہ ہفتے متعارف کرائی گئی ہے، سنکیانگ کے خود مختار علاقے میں اس اقلیت کی مبینہ حالت زار کے بارے میں آگہی مہیا کرے گی۔ عزیز ایلکن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ فلم بنا کر میں یغور اقلیت کی آواز دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو بقول ان کے یہ نہیں پتا کہ یغور لوگوں پر اس وقت کیا بیت رہی ہے۔ بیرون ملک مقیم یغور ان کے مطابق اپنے خاندانوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، اور ان میں سے بہت سو کو چین میں اپنے رشتہ داروں سے بات کیے ہوئے برسوں ہو گئے ہیں۔ شمال مغربی چین کے علاقے سنکیانگ کی آبادی تقریباً 2,20,00,000 ہے، اور وہاں چینی مسلمان سب سے زیادہ تعداد میں آباد ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یغور آبادی 1,30,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ علاقے میں دوسری ترک مسلمان اقلیتیں بھی ہیں۔ چینی حکومت کو حالیہ برسوں میں اس بات پر بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تنقید کا سامنا ہے کہ اس نے مبینہ طور پر 1,00,000 سے زیادہ یغور اور دوسرے مسلمانوں کو نظریاتی تعلیم کے لیے کیمپوں میں حراست میں رکھا ہوا ہے۔ چینی عہدیدار کہتے ہیں کہ یہ کیمپ پیشہ ورانہ تربیتی مراکز ہیں، اور یہ کہ یہ اقدامات علاقے میں دہشت گردی، مذہبی انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کا قلقمہ کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ تاہم بہت سے ماہرین اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کارروائیوں کو سوچی سمجھی نسلی تطہیر قرار دیتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔